إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن العزة لله جميعا وهو السميع العليم. تمام قسم کی تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں. میں تعریف کرتا ہوں اس اللہ کی جس نے پوری کائنات کو چھ ایام میں پیدا کر کے اپنے آپ کو عرش پہ مستوی کیا، اور اس اللہ کا عرش ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے. پڑھتا ہوں میں درود، اور آپ سب بھی پڑھیں درود اور پڑھتے رہیں درود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس پر درود پڑھتا ہے خود اللہ عز و جل. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آج کے ہمارے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے رمضان میں اہل باطل کو اہل حدیث کے جوابات. پھر ایک بار دہرا دوں، عنوان ہے ہمارے آج کے خطبے کا رمضان میں اہل باطل کو اہل حدیث کے جوابات. مسلمانوں، اللہ رب العالمین دنیا کو اس لیے پیدا کیے ہیں کہ ہم اللہ عز و جل کی قدرت کو جانیں کہ وہ رب کریم کیسے ہیں. دنیا میں جو کچھ دیکھ رہے ہیں، جو کچھ، وہ اللہ عز و جل عظیم ہے اپنی ذات میں، اور عظیم مقام پر ہے اپنے عرش عظیم پر. مسلمانوں، اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں ہم انسانوں کو اور جناتوں کو پیدا کیا صرف اس اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. اللہ کی عبادت کیوں کریں؟ جو ہمیں پالتا ہے ہمیں اس کا ادب اور احترام اور اس کی عبادت کرنا ہے. کون پالتا ہے ہمیں؟ اگر بچے کہیں کہ والدین پالتے ہیں، تو جی ہاں، والدین سبب ہیں، مسبب الاسباب اللہ ہے. والدین کا ادب احترام کرتے ہیں یا نہیں؟ جس کے پاس آپ کی پرورش ہوئی. اللہ عز و جل خالق ہے پوری کائنات کا، کسی کا باپ یا کسی کی ماں نہیں ہے اللہ. وہ اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، نہ اس کا کوئی ماں باپ ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے. وہ خالق ہے پوری کائنات کا، اور پوری کائنات میں جو مخلوقات ہے اللہ عز و جل کی تسبیح بیان کر رہی ہیں کیونکہ پوری کائنات کو رب کریم نے پیدا کیا ہے. اس اللہ کی حمد بیان کرنا ہے, اس اللہ کی تسبیح بیان کرنا ہے, اس اللہ کے سامنے قیام کرنا ہے, رکوع کرنا ہے, سجدہ کرنا ہے, یہ عبادات ہے. اور اس اللہ ہی سے مانگنا ہے, دعا عبادت ہے, اس اللہ ہی کے لیے خاص ہے تمام قسم کی عبادتیں, اس میں کسی اور کو شریک نہیں کرنا ہے. مسلمانوں, اللہ رب العالمین نے جو عبادات کے طریقے قرآن میں بیان کیے ہیں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بیان ہے, قرآن اور احادیث صحیحہ کے مطابق ہی عبادات ہم کریں گے. اللہ کی طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, تب تو انشاءاللہ جہنم سے ہم بچ جائیں گے اور جنت کے وارث ہم بن جائیں گے. لیکن اگر عبادت میں کسی اور کو شریک کیا جا رہا ہے, طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کوئی اور طریقوں پر عمل ہو رہا ہے, تو یاد رکھو جہنم ہی اس شخص کا ٹھکانہ ہے اللہ کے پاس اس روئے زمین کی زندگی کے خاتمے پر. مسلمانوں, دین یہودیت اللہ کے پاس قبول نہیں ہے, دین نصرانیت اللہ کے پاس قبول نہیں ہے, دین ہندو مت اللہ کے پاس قبول نہیں ہے, دین بودھ مت اللہ کے پاس قبول نہیں ہے, دین سکھ مت اللہ کے پاس قبول نہیں ہے, دین دیوبندیت اللہ کے پاس قبول نہیں ہے, دین بریلویت اللہ کے پاس قبول نہیں ہے, اور پھر ان کے علاوہ بھی بہت سارے ادیان جو اس زمین پر بنائے گئے ہیں, جیسا کہ موجودیت بھی ایک فرقہ ہے. لوگوں, یہ تمام ادیان, تمام دین جو لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں, یہ اللہ کے پاس قبول نہیں ہے. اللہ رب العالمین کے پاس اگر قبول ہونے والا دین ہے تو صرف ایک دین, وہ دین کا نام ہے دین اسلام. دیوبندی لوگ دین اسلام پر نہیں ہے کیا؟ آپ لوگوں کا سوال ٹھیک ہے. یہودی, نصرانی, ہندو, سکھ, بودھ وغیرہ, یہ لوگ دین اسلام پر نہیں مانتے, اللہ پر ایمان نہیں ہے ان کا, اس لیے یہ لوگ کافر ہیں, لہذا کافروں کے لیے اللہ نے جہنم بنائے ہیں, مسلمانوں کے لیے تو اللہ جنت بنائے ہیں. تو دیوبندیت پہ جو چل رہے, بریلویت پہ چل رہے, تو یہ لوگ اسلام پر نہیں ہے کیا؟ یہ سوال آتا ہے. جواب اس کا یہ ہے, جی ہاں, وہ لوگ دین اسلام پر نہیں ہیں. دین اسلام پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین تھے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے تابعین, تبع تابعین, اور ان کے بعد کے تمام سلف صالحین, یہاں تک کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, جس کو لوگ غوث اعظم کے نام سے جانتے ہیں, لوگوں اللہ کی قسم ہے, صفت اللہ کی ہے غوث, یعنی حاجت روائی کرنے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اگر آپ کو کچھ حاجت ہے تو اللہ کے علاوہ اور آپ کے مسائل کو حل کوئی نہیں کر سکتا, آپ کی حاجت کو پورا کرنے والا صرف اللہ, لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کو اگر بنا لیا جائے, اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, یہ شرک ہے. اور ایسا شخص, عبداللہ اس کا نام ہو, یا عبید اللہ ہو, یا یوسف ہو, آمنہ ہو, عائشہ ہو, اسما ہو, کچھ بھی ہو, اگر وہ اللہ کے نام, اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے ہیں عبادات میں, صفت میں, اللہ رب العالمین کا وہ بندہ جہنم میں جانے والا ہے. دین اسلام پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے, صحابہ تھے, اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے جن کا نام اہل حدیث ہے, اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اہل حدیث تھے, کیونکہ اللہ نے قرآن کو حدیث کہا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بھی حدیث کہا. قرآن سن کر, حدیث رسول سن کر فوراً عمل کرنے والے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین اہل حدیث تھے, ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کو اہل حدیث کہیں گے. اہل حدیث, عالم بالحدیث کو بھی اہل حدیث کہتے ہیں,
اور عامل بالحدیث کو بھی اہل حدیث کہتے ہیں. عالم بالحدیث یعنی جو حدیث کا علم رکھتا ہو, جیسا کہ محدثین, وہ لوگ اہل حدیث, اور حدیثوں پر عمل کرنے والے بھی اہل حدیث. اللہ نے قرآن کو حدیث کہا؟ جی ہاں. کہاں پر؟ سب سے آسان یاد رکھنے کے لیے دلیل, 29 پارے کی آخری آیت, فبأي حدیث بعده یؤمنون. اب یہ لوگ اس حدیث کے بعد کس چیز پر ایمان لائیں گے؟ قرآن کو رب کریم نے حدیث کہا. مسلمانوں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبہ جمعہ میں جب کبھی کھڑتے اور دیگر خطبات میں کیا کہتے تھے؟ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ, سب سے بہترین حدیث اللہ کی کتاب ہے. اللہ کے قرآن کو رب نے بھی حدیث کہا, رسول اللہ نے بھی حدیث کہا. رسول اللہ کی بات کو حدیث کہا اللہ نے قرآن میں. کہاں پر؟ سورہ تحریم, سورہ نمبر 66 ہے قرآن مجید کا, اس کی آیت نمبر 3 میں اللہ نے کہا, وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا. اللہ کے نبی کے بات کو اللہ نے حدیث کہا. قرآن اور حدیث کو سن کر فوراً عمل کرنے والے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اہل حدیث, اب ان کے نقش قدم پر جو لوگ چلیں گے وہ اہل حدیث ہے. ان کے علاوہ اپنے آپ کو نام نہاد اہل حدیث بول لو, مسئلہ نہیں ہے. عمل نہیں کر رہے حدیثوں کے مطابق تو پھر وہ اہل حدیث نہیں ہو سکتا. میرا عنوان جو ہے, میں آپ کے سامنے اب عنوان کے مطابق بات رکھنا چاہوں گا. بہت سارے سوالات کرتے ہیں رمضان میں, عجیب قسم کے سوالات, اہل باطل. اب میں ان کے جوابات آپ کو دے رہا ہوں. سب سے پہلے سمجھ لو, دین اسلام ہی قبول ہونے والا ہے, اور خطبہ مسنونہ میں جو آیت کی ہم نے تلاوت کی ہے وہ سورہ آل عمران, قرآن مجید کا 3 نمبر والا سورہ, اس کی آیت نمبر 85 میں اللہ نے کہا, وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, جو کوئی بھی دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین پر چلا اللہ کے پاس وہ دین قبول ہونے والا ہی نہیں ہے. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور وہ لوگ آخرت میں خسارہ اٹھانے والے ہیں. یعنی جو کوئی بھی دین اسلام کے علاوہ دین پر چل کے اللہ کے پاس گیا موت کے بعد, تو آخرت کی زندگی میں وہ شخص جہنم کی آگ میں ہی جانے والا ہے دین اسلام پر نہیں چلنے کی وجہ سے. تو مسلمانوں, دین اسلام پر چلو جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے دین اسلام پر عقیدہ اور عمل رکھے تھے اور اپنی آخری سانس تک عمل کیے تھے. سوال کرتے ہیں یہ لوگ, افطاری کیوں جلدی کر لیتے, افطاری کیوں جلدی کر لیتے, 2 کا صبر نہیں ہے, 2 پہلے روزہ توڑ کیوں لے رہے ہو تم, ایسے بہت سارے بحث مباحثے کرتے ہیں. اور آج کل سوشل میڈیا پہ تو بہت زیادہ بحث مباحثے چل رہے, واٹس ایپ ہو, فیس بک ہو وغیرہ, اور عجیب قسم کے گالی بھی اپنے اس میسیجز میں جو ہے ٹائپ کر دیتے ہیں. اللہ اکبر, خود ہے باطل پر, اور اگر کوئی حدیث پیش کر رہا ہے تو حدیث پر اپنی جھوٹی روایات اور جھوٹی باتوں کو اور اپنے باطل اعمال کو پیش کرتے ہیں. دیکھو کیسے کہتے ہیں کہ 2 صبر نہیں کر سکتے, 2.5 میں تم ان کو کیا ہو جا رہا ہے, 2.5 کا صبر کر کے روزہ نہیں کھول سکتے, روزہ توڑ رہے ہو تم لوگ اہل حدیث, اس طریقے سے کہہ رہے ہیں اہل باطل. آؤ حدیث کی طرف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ تم افطاری کرنے میں جلدی کرو. صحیح بخاری حدیث نمبر 1957, صحیح بخاری حدیث نمبر 1957, سہل بن سعد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, افطاری کرنے میں جلدی کرو, جو قوم جب تک افطاری کرنے میں جلدی کرے گی, جب تک لوگ افطاری کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے وہ خیر و عافیت میں رہیں گے. الفاظ نبوی ہے پہلی حدیث. دوسری حدیث سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2353 سنن ابو داؤد, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک لوگ افطاری کرنے میں جلدی کریں گے دین ہمیشہ غالب رہے گا, کیونکہ یہود و نصارہ افطاری تاخیر سے کرتے ہیں, افطاری دیر سے کرتے ہیں. اب جلدی سے مراد کیا ہے بھائی؟ ہم 2 بات کر رہے ہیں تم سے, تم ہم سے 2 پہلے کر رہی ہے. اہل باطل ہمارے کلمہ گو بھائی لوگ جو بول رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا بات. یہ دیوبندی بریلوی جو کر رہے ہیں حرکتیں اور اپنی زبان سے عجیب باتیں کہہ رہے ہیں. آؤ یہ 2 سن لیے. تیسری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث 1954, صحیح بخاری حدیث نمبر 1954, عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ جب سورج غروب ہو جائے افطاری کا وقت ہو گیا تم افطاری کر لو. اس سے مراد کیا ہے؟ ہم اندھیرے کا انتظار نہیں کرتے. سورج کی ٹکیا, سورج کی گولائی غائب ہو گئی, ہم فوراً افطار کر لیتے ہیں. اگرچہ کہ آسمان میں لالی باقی رہے کوئی مسئلہ نہیں, آسمان میں لالی روشنائی جو لال ہوتی ہے وہ باقی رہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. سورج غروب ہو گیا, سورج کی ٹکیا غائب ہو گئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ہے تم افطاری کر لو. اس حدیث کے مطابق ہم کرتے ہیں. تم دو ڈھائی منٹ وہ لالی جانے کا بھی انتظار کرو, ہم کو حدیث کے خلاف میں عمل نہیں کرنا کیونکہ ہم اہل حدیث ہیں, الفاظ نبوی سن کر فوراً عمل کرتے ہیں ہم انشاءاللہ. یہ ہوگا افطاری کا مسئلہ. سحری تاخیر سے کرنے کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیے. سحری صحیح بخاری حدیث نمبر 1931, زید بن ثابت رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, انہوں نے کہا ہم نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھائے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے. تب میں نے دریافت کیا کہ سحری اور اذان میں کتنا فاصلہ ہوتا تھا, تو ان کو کہا گیا کہ قرآن میں سے 50 آیتیں پڑھنے کے برابر فاصلہ ہوتا تھا سحری اور اذان میں, فجر کی نماز کی اذان میں. اب اور اس کو آسان سے سمجھنے کے لیے صحیح بخاری حدیث نمبر 622, عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بلال رضی اللہ عنہ جب اذان دینے کے لیے چڑھتے ہیں, اذان دیتے ہیں, تو لہذا تم سحری کھانا شروع کرو, تم سحری کھاؤ. کب تک؟ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے اذان دینے تک تم سحری کھاتے رہو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا. اور کیا کہتی ہیں پھر حدیث کے اس متن پر غور کرو, سبحان اللہ. عبداللہ بن بلال رضی اللہ عنہ اذان دینے چڑھتے وہ اترتے, عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ فجر کی نماز کی اذان دینے چڑھتے. دو اذانیں, یعنی سحری کے لیے پہلی اذان اور فجر کی نماز کے لیے دوسری اذان. صحیح بخاری حدیث نمبر 622. ہم لوگ ہمارے مساجد سے, اہل حدیث مساجد سے سیٹیاں اور سیرنیں نہیں بجاتے ہیں, ہم اذان دیتے ہیں حدیث رسول کے مطابق. تاخیر سے کھاؤ بولے, کتنی تاخیر؟ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2060, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں, جو کوئی بھی شخص سحری کھا رہے ہو اور اس کے ہاتھ میں کھانے کا برتن یا پینے کا کوئی برتن ہو اور وہ اذان سن لے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا برتن کھانے پینے والا نیچے نہ رکھے بلکہ اپنی حاجت کے مطابق پورا کر لے. الفاظ نبوی, اجازت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس میں معلوم کیا ہو رہا کہ فجر کی اذان سے قریب قریب میں ہم کو سحری کھانا ہے. ایسا نہیں کہ 2:30 بجے, 3 بجے, 4 بجے کھا لیا, ایسا نہیں. فجر کی اذان سے قریب قریب میں کھانا ہے. سمجھ نہیں آ رہا؟ اب تو وقت جو ہے 4:25 کو فجر کی نماز کا ہے, ٹھیک ہے 4 بجے کھا رہے کوئی مسئلہ نہیں, لیکن یہ یاد رکھیے کہ تاخیر سے سحری کرنا ہے. یہ ہم اہل حدیث ہیں, ہم اس لیے حدیثوں پر ہمارا عمل. اب آئیے قرآن کی طرف. رب کریم نے قرآن کے بارے میں قرآن میں کہا, ہم اہل حدیثوں کا عمل قرآن کے ساتھ دیکھو الحمدللہ. اور یہ دیوبندی بریلوی اور یہ اہل تمام جو باطل فرقے ہیں ان لوگوں کے اعمال رکھ لو سامنے. رب نے کہا سورہ صاد, سورہ نمبر 38 ہے قرآن مجید کا, آیت نمبر 29 میں اللہ نے کہا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیتدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. کتاب نازل کیے جو بابرکت ہے آپ کی طرف, رب کریم نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, لیتدبروا آیاتہ, تاکہ تم اس کی آیتوں میں غور و فکر کرو, تدبر کرو. ولیتذکر اولو الالباب, اور اس سے نصیحت تو وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہے. ہم قرآن کو سمجھتے ہوئے پڑھتے ہیں اور پورے عوام سے ہم یہ کہتے ہیں, تمام عوام سے یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھتے ہوئے پڑھو, گمراہیوں سے بچو. قرآن صرف طوطا رٹے جیسا رٹنے کے لیے نہیں ہے, قرآن سمجھتے ہوئے پڑھو. لوگ کہتے ہیں ہم نے جو ہے اس رمضان میں, پچھلے سال رمضان میں 5 مرتبہ قرآن کا دور کیے تھے, اب اس بار جو ہے انشاءاللہ اور زیادہ کریں گے. مت کرو, ایک بار ہی مکمل پڑھ لو قرآن کو 30 دن یا 29 دن میں رمضان کے انشاءاللہ, لیکن سمجھتے ہوئے پڑھو. رب کریم نے کہا اس کی آیتوں میں غور و فکر کرو، ہم غور و فکر کرتے ہیں، تم غور و فکر نہیں کرتے. اگر تم غور و فکر کرتے اے فرقہ باطلہ، تو تم شرک اور بدعات اور خرافات سے بچے ہوتے، اور تم بھی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے منہج اہل حدیث پر چلتے ہوتے. لیکن تم قرآن حدیث میں کہاں غور و فکر کرتے؟ کرتے نہیں کرتے. ہم کرتے ہیں، اس لیے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے حق والے منہج، حق والے مسلک اہل حدیث پر چل رہے ہیں الحمدللہ. تم قرآن بھی پڑھتے ہو، شرک بھی کرتے ہو، اور اپنے کیے ہوئے شرک پر دلیل بھی قرآن سے دینے کی کوشش کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب نے تو کہا قرآن آسان ہے سب کے سمجھنے کے لیے. قرآن نازل ہوا تو مہینہ ہی ہے، قرآن ٹھیک ہے، قرآن ہی سے اس مہینے کو بڑی فضیلت ملی ہے، تو تم قرآن کا حق نہیں ادا کرتے، ہم قرآن کا حق ادا کرتے ہیں. اس لیے ہم جو ہے قرآن کو غور و فکر سے سمجھتے ہوئے پڑھتے ہیں، اور پھر اس کے مطابق عقیدہ اور عمل بناتے ہیں ہم اہل حدیث الحمدللہ. اے کلمہ پڑھنے والے، شرک کرنے والوں، مسلمانوں، آؤ قرآن کی صحیح تعلیمات کے طرف، احادیث صحیحہ کی صحیح تعلیمات کی طرف غور و فکر کرو، اور اپنے عقائد اور اپنے اعمال کو درست کرو. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میرے رب کریم نے قرآن میں کہا 27 پارے میں 54 نمبر والا سورہ، سورہ قمر، اس کی آیت نمبر 17, 22, 32, 40، چار آیت، چار مقامات پر ایک ہی آیت کو اللہ نے دہرایا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. جب میں بریلوی تھا، تبلیغی تھا، بریلوی پہلے تھا میں، میرے سگے نانا درگاہ کے مجاور تھے، اس کے بعد پھر میں تبلیغی دیوبندی ہوا. یہ دونوں بھی فرقہ باطلہ ہے، قرآن حدیث پر یہ لوگ نہیں ہیں. ایک ہے دارالعلوم دیوبند کے دین پر، دوسرے ہے بریلوی احمد رضا خان کے دین پر. ہم دین اسلام پر، اہل حدیث الحمدللہ، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ماننے والے، اور ان سے محبت کرتے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں الحمدللہ. آؤ ہم تم کو بتاتے ہیں قرآن حدیث کیا ہے. یہ قرآن حدیث نہیں سمجھتے. ہم جب تبلیغی تھے، میں اپنی بات بتا رہا ہوں، میں جب تبلیغی تھا، ہمارے تبلیغی مسجد کے ممبر سے ہمارے مفتی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، قرآن ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا، قرآن سمجھنے کے لیے 18 علوم کی ضرورت ہے. رمضان میں ہوں، میں روزے کی حالت میں کہہ رہا ہوں، کسی فرقوں پر، کسی لوگوں پر مجھے جھوٹ نہیں باندھنا ہے، اور میں سادے دنوں میں، یعنی اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، رمضان کیا غیر رمضان میں بھی میں جھوٹ نہیں بولتا الحمدللہ، مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا ہے، میں نہیں بولتا الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے جب سے اہل حدیث ہوا ہوں الحمدللہ. لوگوں، میں جو کہہ رہا ہوں سچ، اللہ کی قسم، دلائل کے ساتھ کہہ رہا ہوں. وہ مفتی یہ کہتا ہے کہ جو ہے ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا، 18 علوم کی ضرورت ہے قرآن سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے. میرا رب کہہ رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور یقیناً آسان کر دی ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے، اب ہے کوئی سمجھنے والا، نصیحت حاصل کرنے والا. وحدہ لا شریک قرآن میں ایک جگہ نے چار مقامات پر، وہ ایک ہی سورے میں اس آیت کو چار مرتبہ دہرا دیا رب کریم. اب رب کی مانو یا ہمارے مفتی کی مانو جو عقیدہ باطل اور اعمال باطل پر ہے، میں رب کی مانوں گا، کیونکہ مجھے جہنم میں نہیں جانا ہے، مجھے اللہ کی جنت چاہیے. قرآن کے ساتھ ان کا سلوک صحیح نہیں. تراویح ہو رہی ہے، کچھ لوگوں کو یہاں پر درست کر دینا چاہوں گا، میرے ہی اہل حدیث بھائیوں کو، بہت سارے بھائی لوگ یہ کہتے ہیں ترا بی نہیں ہے، وہ تراویح، تارا الف واؤ یا ہا، تراویح، ٹھیک ہے. اور قرآن حدیث میں تراویح کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے، یہ بات بھی پہلے سن لو. قیام اللیل، قیام رمضان، صلاۃ اللیل، تہجد، یہ نام ہے رات کی نماز کا. لیکن اگر کوئی اس کو تراویح کہہ رہا ہے تو گناہ نہیں کر رہا ہے. تراویح کیوں رکھا گیا اس کا نام؟ تراویح اس لیے رکھا گیا کہ دو رکعت پڑھنے کے بعد جب چار رکعت ہو جاتے ہیں، چار رکعت کے بعد کچھ وقفہ دینا ہے، استراحت والی نماز ہے یہ، یعنی تھوڑا وقفہ آرام کے لیے، اس لیے اس استراحت والی نماز کو تراویح کہا گیا ہے. صلاۃ التراویح، سمجھ میں آ رہا؟ تو تراویح ہے وہ، تراوی بہت سارے لوگ بولتے ہیں، تراوی غلط ورڈ ہے، تراویح کہیے، یعنی تو قیام رمضان، قیام اللیل، صلاۃ اللیل کہیے، بہت پیاری بات ہے. عربی کے الفاظ اپنی زبان سے ادا کریے جو الفاظ زبان صحابہ، زبان نبوی سے ادا ہوئے ہیں، صلاۃ اللیل، قیام اللیل، قیام رمضان، یا اگر تراویح بھی کہہ رہے ہیں تو کوئی گناہ نہیں، ٹھیک ہے. اب آئیے تراوی کے طرف. تراویح میں مجھے دلائل دو اے فرقہ باطلہ، دلائل دو. ایک، شبی شبینہ، 29 رکعتوں میں 29 پارے پڑھائے جائیں گے، اور آخری ایک رکعت میں 30 پارا پڑھایا جائے گا. ایک رات میں نے پوری مکمل قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ کیا پڑھ رہے ہیں انہی کو معلوم، اور کیا سن رہے پیچھے کھڑنے والے انہی کو معلوم. اللہ ہدایت دے. ہم بھی جب باطل عقائد اور باطل اعمال، بریلوی جب میں تھا، تبلیغ جب میں تھا، یہ سب کیے ہم بھی. آگے سنیے، کچھ لوگ ہیں تین دن میں قرآن مکمل، ڈیلی 10 پارے، 3 دن میں قرآن مکمل، اس کے بعد 27 دن کاروبار میں لگے ہوئے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کچھ لوگ ہیں ڈیلی 5 پارے، اس طریقے سے 6 دن میں تراوی مکمل، ایک قرآن مکمل سن لیا میں، اس طریقے سے بول رہے. بہت سارے لوگ ڈیلی جو ہے 3 پارے 10 دن میں، 3 دن میں ڈیلی 10 پارے والی بھی نماز ہے، 5 پارے 6 دن والی بھی نماز ہے، اور 3 پارے 10 دن میں بھی نماز ہے، اور ایک دن میں ایک ہی رات میں 19 رکعت میں 29 پارے، اور آخری ایک رکعت میں جو ہے 30 پارا پڑھانے والی بھی تراویحیں چل رہی ہیں. کس کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ یہی حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. دلیل پیش کرو نہ تو اپنے عقیدے باطل اور اپنی اعمال باطل کو چھوڑ کر آ جاؤ قرآن حدیث کے منحج پر، صحیح احادیث کی روشنی کے تعلیمات کو سیکھو، سمجھو اور اس کے اوپر عمل کرو، جیسا صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے کیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، صحیح بخاری، حدیث نمبر 2009، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام، جس کسی نے بھی قیام کیا رمضان، رمضان میں یعنی تراویح کے لیے، ایمانا و احتسابا، ایمان کے ساتھ اور اجر و ثواب کمانے کی نیت کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو ایسے کہ سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. بہت سارے اہل حدیث بھائی لوگ بھی نماز نہیں پڑھ رہے تراویح کی. میں کہوں گا آپ لوگوں سے ادباً، کہوں گا انشاءاللہ میرے اخوان، جس طریقے سے آج جمعہ میں نماز کے لیے ہماری مسجد پر ہے، ماشاءاللہ فل ہے، الحمدللہ، لوگ باہر کھڑے ہوئے ہیں الحمدللہ، میں اتنا کہوں گا کہ رمضان یا غیر رمضان، ہر روز ہر وقت کی نماز میں ہماری مساجدیں ایسے ہی فل رہنا چاہیے نماز کے لیے، کیونکہ نماز کا چھوڑنا کفر ہے میرے بھائیو، نماز کا چھوڑنا شرک ہے میرے بھائیو. نماز نہ چھوڑو، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، آپ کی آخری سانس تک. مردوں کو تو حیض کا نظام ہے کیا؟ عورتوں کے لیے 3 دن، 5 دن، 7 دن وغیرہ، ان کے لیے تو نماز معاف ہے، کیونکہ ان کو شرعی عذر ہے، وہ نقص ہے ان کے اندر اللہ نے رکھا. لیکن مردوں کے لیے تو نماز معاف نہیں ہے. ہاں، جس کا ذہنی توازن گم ہو چکا ہے، جو دماغ سے پاگل ہو چکا ہے، اس پر سے تو قلم اٹھا لیا گیا ہے. ہاں، جو بالغ نہیں ہوا بچہ، اس پر سے تو قلم اٹھا لیا گیا ہے، اس کے لیے نماز معاف. لیکن نماز عاقل اور بالغ پر نماز فرض ہے آخری سانس تک. مردوں، مسلمانوں، نمازوں کو نہ چھوڑو. تو میں کہہ رہا تھا تراویح کے تعلق، تراویح میں بھی اپنی مساجدوں کو فل رکھو، ایسا نہیں کرو جیسا دوسرے باطل فرقے والے کر رہے ہیں. 6 دن میں پوری قرآن سن لیے، 3 دن میں سن لیے، 10 دن میں پوری قرآن سن لیے، اس کے بعد 20 دن جو ہے تراوی گول. ایسا کہیں بھی حدیث میں لکھا ہوا نہیں ہے میرے بھائیو. میرے نبی کے الفاظ کیا ہے؟ من قام رمضان، جس نے رمضان میں قیام کیا، یعنی رمضان کے پورے 29 یا 30 دن مکمل قیام کرنا ہے تراویح کا. فرض تو نہیں ہے نا، آج کل جو زبانوں پہ الفاظ ہے، فرض نہیں ہے نا، چلتا، یہ چلتا چھوڑ دو، اپنے قدموں کو چلاؤ اور آ جاؤ مساجدوں کو فل کر دو تراویح میں بھی. نہیں، نفل نماز ہے نا، چلتا. اللہ کے بندو سنو، کتنی پیاری فضیلت اللہ کے نبی نے فرمائے، من قام رمضان، جس کسی نے بھی قیام کیا رمضان میں، ایمانا و احتسابا، ایمان کے ساتھ اور اجر و ثواب کی نیت کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کے تمام گناہ سابقہ معاف کر دیے جاتے ہیں. کسی کی عمر 50 سال ہو، کسی کی عمر 60 سال ہو، کسی کی عمر 70 سال ہو، کسی کی 25 ہو، جو کچھ بھی عمر ہو، آپ کی زندگی کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. الفاظ نبوی سنا رہا ہوں، صحیح بخاری حدیث نمبر 2009، غفر له ما تقدم من ذنبی، آپ کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیں گے اللہ رب العالمین، بخش دیں گے. کتنی بڑی فضیلت، صرف آپ کو 8 اور 3 رکعت کے لیے کھڑنا ہے. سبحان اللہ، ہماری مساجد میں سکون کی تراویح، الحمدللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے والی نماز، ہے نہیں آٹھ رکھی اللہ اکبر. تو آؤ اور آ کے نماز پڑھو, اپنے سابقہ تمام گناہ اللہ رب العالمین سے بخشوا لو. اللہ رب العالمین کے نبی کے الفاظ ہے, ایسا نہ کہو کہ نفل ہے نہ چلتا, ایسا نہ چھوڑو نماز کو. رمضان میں ایک ایک سنت کو تلاش کر کے زندگی میں اپنا, ایک ایک سنت, ایک ایک سنت کو رسول اللہ کی تلاش کرو تاکہ اس کا اجر و ثواب 70 سے 700 مل جائے انشاءاللہ, اور بھی زیادہ مل جائے اللہ سے. ہمارے گناہ بہت ہے, کل میدان حشر میں میزان میں جب نیکی اور ہمارے گناہ تولے جائیں گے, اگر نیکیاں کم پڑ جائیں گی گناہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا, تو کاش وہاں پر کی رسوائی وہاں پر اے کاش کہنے سے بہتر ہے کہ آج عمل کر لو. پچھلے سال رمضان میں بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر نماز پڑھے ہوں گے, آج وہ لوگ ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے. اللہ کا فضل و کرم ہے, ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم کو اتنا مبارک مہینہ ملا جس میں عظیم نعمتیں اور اس کی ان گنت تعداد اللہ رب العالمین بڑھا دیتے ہیں, اجر ثواب بڑھا دیتے ہیں. میرے بھائیوں, نمازوں کے لیے اہتمام کرو, فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی. اللہ رب العالمین آپ سب کو توفیق دے, آمین. تو میں کہہ رہا تھا فرقہ باطلہ یا اہل باطل کو میں جوابات دے رہا ہوں, میں اہل حدیث ہوں, میں جواب دے رہا ہوں. سنو تمہارے عجیب باتوں عجیب سوالوں کے صحیح جوابات قرآن حدیث کی روشنی میں. تراویح پوری 30 دن پڑھنا ہے, پہلا معاملہ کلیئر ہوا سب کو. 3 دن 1 دن 6 دن 10 دن نہیں پڑھنا ہے, پورے 29 یا 30 دن پڑھو. کیونکہ صحیح بخاری حدیث نمبر 1129 اور 2212 یہ حدیث میں انشاءاللہ آگے بولنے والا. اس حدیث میں بھی ہم کو مل جاتا ہے ثبوت کہ صحابہ کا کیا جوش تھا اور کیا شوق تھا نماز پڑھنے کے لیے تراویح کا. میں آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں. یہ لوگ کہتے ہیں اہل حدیث 8 رکعت اور 3 رکعت 11 رکعت پڑھتے, حرم کی 20 اور 3 23 نہیں دکھ رہی ان لوگوں کو. پھر حرم ہے ان کے امام بھی اہل حدیث بولتے نا یہ لوگ, اہل حدیث ایسا حیدرآبادی زبان میں بول رہا ہوں جو ہے اس طریقے کی بات کرتے ہیں. اب میں جواب دے رہا ہوں احادیث صحیحہ کے دلائل کے ساتھ. نوٹ کرنا ہے نوٹ کرو اور دیو جواب یہ باطل عقائد اور باطل اعمال والوں کو. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تراویح 20 رکعت سنت نہیں تھی. صحابی ایک بھی صحابی سے بھی 20 رکعت تراویح سنت ثابت صحیح احادیث سے ہے ہی نہیں اور بتا ہی نہیں سکتے میری آخری سانس تک اور قیامت کی صبح تک انشاءاللہ. یہ عقائد باطلہ اور فرقہ باطلہ والے لوگ سنو, صحیح بخاری حدیث نمبر 1147 عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتے ہیں, ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعت. محمد صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو یا غیر رمضان ہو رات کی نماز 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کر رہے ہیں اس حدیث کو, حدیث نمبر صحیح بخاری میں ہے, حدیث نمبر 1147 اور حدیث نمبر 2013. کیا ہے الفاظ عائشہ رضی اللہ عنہا کے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان میں یا غیر رمضان میں رات کی نماز 11 کے علاوہ اور زیادہ نہیں ہوتی تھی. 11 میں 8 رکعت قیام اللیل اور 3 رکعت وتر, اس طریقے سے 11 رکعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز. ٹھیک ہے, بولنے والے زبانیں بولیں گے نا وہ ذاتی عمل تھا رسول اللہ کا, لیکن جماعت سے پڑھائے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن جماعت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تراویح پڑھائے. ٹھیک ہے, آؤ جماعت والی حدیث سے پڑھو. صحیح ابن خزیمہ حدیث نمبر 1070 اور یہ حدیث صحیح ابن حبان حدیث نمبر 2401 حدیث نمبر 2402 جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, صلى بنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھے, 8 رکعت 8 رکعت والوتر اور وتر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن صحابہ کو جو جماعت سے نماز پڑھائے تراویح کی, اس میں صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے نبی کے پیچھے با جماعت تراویح 8 رکعت پڑھے اور 3 وتر پڑھے 11 رکعت. یہ صحیح احادیث میں آپ کے سامنے پیش کیا ہوں. اب پھر یہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لوگ 20 اور 23 پڑھتے تھے, اس کے لیے ایک منقطع جھوٹی گھڑی بھی روایت, منقطع یعنی دیکھیے کیسی حدیث ہے. وہ موطا امام مالک حدیث کی کتاب میں حدیث نمبر 248 کیا ہے روایت, یزید بن رومان روایت کرتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لوگ 20 اور 23 رکعت پڑھا کرتے تھے. میں یہ کہوں گا کہ میں گاندھی مہاتما گاندھی کو دیکھا تھا, جو فادر آف دی نیشن ہے ہندوستان کے, ان کو میں دیکھا, میں فصیح میں دیکھا سالٹ ستیہ گرہ کرتے وقت. اب کتنی جھوٹی بات ہے یہ, میں گاندھی کے زمانے میں تھا ہی نہیں اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں گاندھی کو دیکھا سالٹ ستیہ گرہ کرتے ہوئے. اگر میں ایسا نقل کر رہا ہوں کہ گاندھی جی ستیہ گرہ کیے تھے, میں اگر ایسا کہہ رہا ہوں تو ٹھیک ہے, میں کتابیں پڑھ کے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں میں دیکھا, تو کتنی جھوٹی بات ہے یہ. یزید بن رومان عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تھے ہی نہیں اور وہ روایت کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لوگ 20 اور 23 رکعت پڑھتے تھے. تب یہ حدیث منقطع ہے, یہ حدیث صحیح نہیں ہے, محدثین نے اس پر قلم اٹھائے ہیں. اس کے بدلے میں اس سے اوپر والی حدیث دیکھو, صحیح حدیث اور اسی سند کے ساتھ کتاب الحج صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے. اب جو حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں, موطا امام مالک حدیث نمبر 248 سنایا جو منقطع روایت, 247 حدیث نمبر موطا امام مالک اٹھائیے, ثابت یزید بن ثابت صاحب بن یزید رضی اللہ عنہ, صاحب بن یزید رضی اللہ عنہ صحابی روایت کرتے ہیں, عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو اور تمیم الداری رضی اللہ عنہ کو کہ وہ لوگوں کو 11 رکعت نماز پڑھائیں. صحیح سند سے روایت کردہ یہ صحیح حدیث اس منقطع حدیث کے اوپر والی, عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیے. اب آؤ صحیح بخاری سے اس حدیث کا میں میل بتاتا ہوں کیسے. صحیح بخاری کی ابوبکر عمر رضی اللہ عنہ والی جو عمل ہے وہ دیکھیے, صحیح بخاری حدیث نمبر 2010, پھر ایک بار کہہ دوں کہ جھوٹوں تک بات پہنچاؤ, صحیح بخاری حدیث نمبر 2010, عبد الرحمن بن عبد القاری رحمت اللہ علیہ تابعی عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکلے, مسجد میں داخل ہوئے, دیکھتے کیا ہے عمر رضی اللہ عنہ کہ ایک قاری کے پیچھے 4-5 لوگ پڑھ رہے, دوسرے قاری کے پیچھے 4-5 لوگ پڑھ رہے, تیسرے قاری کے پیچھے, مطلب اس طریقے سے ایک ہی مسجد میں کئی جماعتیں چل رہی, پھر کوئی الگ الگ انفرادی بھی پڑھ رہے ہیں. تو انہوں نے عبد الرحمن بن عبد القاری تابعی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ میرا خیال ہے کہ میں ان تمام کو ایک قاری کے پیچھے جمع کر دوں, اور پھر انہوں نے حکم دیے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو کہ قرات کرنے اور ان کے پیچھے تمام لوگوں کو جمع کر دیں. دوسرے دن عمر رضی اللہ عنہ جب مسجد داخل ہوئے تو دیکھے کہ ایک قاری قرات کر رہے ہیں, ایک امام اور ان کے پیچھے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں قیام رمضان تراویح کی. کتنی رکعت؟ 8 اور 3 11. صحیح احادیث, اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں 20 رکعت نہ رسول اللہ کی سنت ہے نہ کوئی صحابی کی سنت ہے, 20 رکعت ہی سنت ہے. بولنے والو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا چکے ہو, کیسے آپ بول سکتے ہیں یہ بات؟ جی ہاں میں بول رہا ہوں یہ بات, صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے, من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار, جس کسی نے جانتے بوجھتے مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. الفاظ رسول ہے, رسول اللہ کی سنت 11 تھی, یہ لوگ رسول اللہ کی سنت 20 ہے بول کر رسول اللہ پر جھوٹ باندھے اور اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا سکے. اللہ کی قسم مسلمانوں اپنے عقیدے کو درست کرو. اب یہ حدیثیں ہم پیش کر دیے, ٹھیک ہے بھائی, تو پھر حرمین میں کیوں, مکہ اور مدینہ میں کیوں جو ہے 20 اور 3 23 پڑھائی جا رہی ہے؟ سوال جواب حاضر ہے, حدیث سے سنو اور پھر انگلی پھیرو حدیث پر اور اپنے عقیدے اور اپنے اعمال کو درست کر لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 472 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں, کہتے ہیں کہ ایک شخص آئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تھے, وہ شخص آ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرے کہ رات کی نماز کیسی ہے اللہ کے نبی, تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ دو دو کر کے پڑھو, اور جب تمہیں صبح ہونے کا خوف ہو خشیت ہو اس بات کی تو تم ایک وتر کر کے اس کو طاق کر دو. تو اس حدیث کے مطابق حرمین میں نماز پڑھائی جا رہی ہے. اب میں آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں, مکہ مدینہ میں چار مصلے تھے, فتنہ کرنے والے فساد کرنے والے فرقہ باطلہ نے وہاں پر چار مصلے کر رکھے تھے. جب تمام فرقہ باطلہ کو وہاں سے شکست ملی, اللہ کے مدد تھی کس کے ساتھ؟ اللہ کی مدد تھی ملک عبدالعزیز کے ساتھ, جو آج فی الوقت سعودی عرب کے کنگ ہے. کون؟ ملک عبداللہ. ان کے باپ ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ, انہوں نے تحیہ کیا تھا, عزم کیے تھے اس بات کا کہ میں مملکت العربیہ سعودیہ پر, کنگڈم آف سعودی عربیہ میں سنت کو نافذ کر دینا چاہتا ہوں, اور یہ تمام مسلوں کو بھی ہٹائے. پھر تراویح کے مسئلے پر بھی جب بات ہوئی تو جو حنبلی مسلک کے علماء تھے, حنبلی مسلک کے علماء تعصب میں لوگ بہت کم ہوتے ہیں. تعصب یعنی دشمنی جو ہوتی ہے, دیکھو نہیں ہم ہی حق پر ہیں تم باطل ایسا کہتے, دیکھو یہ بریلوی دیوبندی ہے موجودیت والے اور بہت سارے احناف وغیرہ, تو یہ تعصب بہت ہوتا ہے ان لوگوں کے پاس. حنبلیوں کے پاس تعصب نہیں ہوتا. ملک عبدالعزیز نے, اور یہ جواب میں جو آپ کے سامنے دے رہا ہوں میں نے اپنے استاد محترم مدرس و مفتی حرم دکتور وسیع اللہ عباس حفظہ اللہ سے سنا, ان کے گھر میں بھی, اور ایک مرتبہ وہ حیدرآباد آئے تھے, وہاں پر بیان تھا ان کا, اس میں سوال کیا گیا تو اس میں وہ جواب دیے تھے, اور میں نے ان کے گھر میں خود مکہ میں اس سوال کا جواب حاصل کیا, تو انہوں نے مجھے یہ بات بولے کہ ملک عبدالعزیز نے تحیہ کیا تھا سنت کو نافذ کرنے کا. تب انہوں نے وہاں پر علماء کو بلا کر مشورہ کیے, تو علماء سے جب یہ بولے تو حنبلی علماء نے ان سے کہا کہ دیکھو یہ مکہ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ اور مسجد نبوی مدینہ منورہ, یہ دونوں عالمی مرکز ہے, یہاں پر فتنہ اور فساد نہ ہونے پائے 20 رکعت تراویح کی جو ذہنیت والے لوگ ہیں وہ لوگ بھی آتے ہیں, لہذا آپ حدیثوں کو ہی یہاں پر, سنت کو ہی یہاں پر آپ جو ہے نافذ کریے, لیکن کیسے ہم آپ کو بتاتے ہیں. اور پھر وہ لوگ بتائے, کیا بتائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی عمل 11 رکعت, 8 اور 3 11, صحیح بخاری حدیث نمبر 143, ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم حدیث نمبر 736, عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز رات کی پڑھتے تھے دو دو کر کے, اس کے بعد آخر میں ایک وتر پڑھتے تھے, اس طریقے سے دو دو کر کے 5 مرتبہ 10 اور ایک وتر ایسا 11, یہ حدیث کو بھی رکھے. پھر کیا بتائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری حدیث نمبر 472 کو بھی پیش کیا, عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ والی روایت, اور بولے کہ دیکھیے رسول اللہ سے سوال کیا گیا تو رسول اللہ نے کہا دو دو کر کے رات کی نماز پڑھو جتنی چاہے, جب تمہیں خوف ہو اس بات کا کہ صبح ہو جائے گی تو تم ایک وتر کر لو, ایک وتر پڑھ کے اپنی نماز کو طاق کر لو. اللہ کے نبی کی اجازت ہے, یہاں پر اللہ کے نبی کا حکم ہے, حدیث رسول ہے. اب آپ کیا کریے, ایک امام دو دو پڑھ کے 10 پڑھ کے ہٹ جائیں گے, دو دو سے 10 پڑھ کر ہٹ جائیں گے, وہ ایک اپنی پڑھ لیں گے وتر, دوسرے امام آ کر دو دو کر کے اس طریقے سے 10 پڑھا کے ایک اور 11 پڑھا دیں گے, یا دو دو کر کے 12 پڑھا کر ایک وتر پڑھا لیں گے, یا دو دو کر کے 10 پڑھائیں گے 3 وتر پڑھا لیں گے, کیونکہ 13 رکعت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پڑھے ہیں. صحیح مسلم حدیث نمبر 737, عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی 13 رکعت بھی پڑھے ہیں. تو اس مناسبت سے حرمین شریفین میں, حرمین شریفین بول رہا ہوں, مکہ مدینہ پورا نہیں, میں جانتا ہوں کعبۃ اللہ کے قریب میں جو مساجد ہیں, کعبۃ اللہ کے قریب میں جو مساجد ہیں وہاں پر 8 اور 3 11 رکعت پڑھائی جاتی ہے, مسجد نبوی کے قریب میں جو مساجد ہے علاقوں میں اس میں 8 اور 3 11 رکعت پڑھائی جاتی ہے. صرف اور صرف عالمی مرکز ہے یہ دونوں بڑے مساجد خانہ کعبہ، مسجد حرام، مکہ المکرمہ، مسجد نبوی، مدینہ منورہ، یہاں پر فتنہ فساد نہیں ہونا، اس بات کا لحاظ رکھتے ہوئے کسی کی فقہ کو نہیں لگایا گیا بلکہ حدیثوں کو ہی نافذ کر دیا گیا کہ اللہ کے نبی نے کہا دو دو کر کے جتنے چاہے پڑھنا ہے پڑھو، پھر اپنی نماز کو ایک وتر کر لو. وہ لوگ دو دو کر کے 20 پڑھ رہے، پھر 3 وتر بھی پڑھ لے رہے اللہ کے نبی کی حدیث کے مطابق، ایک وتر بھی پڑھ لے رہے اللہ کے نبی کی حدیث کے مطابق. وہ لوگ وہاں پر 20 نہیں پڑھ رہے ہیں بلکہ رسول اللہ کی حدیثوں کے مطابق ہی عمل کر رہے ہیں. 20 رکعت سنت نہیں ہے، 11 رکعت سنت ہے، 13 رکعت سنت ہے، وہ مناسبت سے وہاں پر احادیث قرآن احادیث نافذ کی گئی ہے، اور الحمدللہ صحیح احادیث کی روشنی میں ہی وہاں پر تراویح کا نظام ہے. پوری مملکت العربیہ سعودیہ میں 8 اور 3 11 پڑھائی جاتی ہے، صرف مکہ، خانہ کعبہ، مسجد حرام اور مسجد نبوی میں، یاد رکھ لو، یہ دو بڑے مساجد میں ہی ایک امام 10 پڑھاتے ہیں چلے جاتے ہیں، دوسرے امام آ کے 13 پڑھاتے ہیں. اس طریقے سے وہاں پر نماز سنت کے مطابق ہی پڑھائی جا رہی ہے. اور ہم کہیں گے اگر آپ کو پڑھنا ہے 20 دو دو کر کے 20 آپ پڑھیے، ہم آپ کو غلط نہیں بولیں گے انشاءاللہ. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی کی صحیح بخاری حدیث نمبر 472 موجود ہے ہمارے سامنے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہے، ایک صحابی آ کے سوال جب کرے تھے اللہ کے نبی کیا بولے، دو دو کر کے جتنا پڑھنا ہے پڑھو، جب صبح کا خوف ہو تو ایک وتر کر لو. لہذا مسلمانوں، دو دو کر کے تم 20 پڑھو، تم 40 پڑھو، 41 پڑھ لو، 31 پڑھو تم. کیونکہ عبید بن کعب قیام اللیل مرودی میں جو ہے 36 رکعت کا ذکر ہے پڑھے ہیں، 36 اور پھر 31. تو دو دو کر کے جتنے چاہے پڑھنا پڑھو، لیکن تم جو کہہ رہے ہو 20 رکعت ہی سنت ہے، تو پھر یہ بولنا جھوٹ باندھنے کے برابر ہے رسول اللہ پر، اور اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنانے کے برابر ہے. اور سن لو، جس کا عقیدہ، جس کا عمل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے مطابق نہیں ہوگا، وہ اعمال قبول ہونے والے نہیں ہیں. کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی شرک نہیں کرے، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کبھی شرک نہیں کرے. آج کلمہ پڑھنے والا مسلمان شرک کر رہا ہے، اللہ ہر جگہ بول رہا ہے یہ کفر کا عقیدہ ہے، اللہ ہر جگہ نہیں ہے، اللہ کعبے میں نہیں ہے، اللہ ایمان والوں کے دلوں میں نہیں ہے، اللہ دنیا کی کوئی مسجدوں میں نہیں ہے، اللہ رب العالمین 7 آسمانوں کے اوپر عرش پہ ہے. الرحمن علی العرش استوا، اللہ نے کہا رحمان عرش پہ مستوی ہے، سورہ طہٰ سورہ نمبر 20 کی آیت نمبر 5 میں. لہذا اپنے عقیدے کو درست کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ واسطہ دعا میں نہ لگاؤ، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آئی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک مدینہ میں، اس قبر مبارک میں، جسم مبارک میں نہیں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک جنت الفردوس کے اعلیٰ ترین مقام پر عرش کے نیچے ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 1386. لہذا اپنے اعمال کو احادیث کے مطابق درست کرو. رسول اپنے قبر مبارک میں زندہ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر دوسرے امتی غوث اور خواجہ اور تمہارے بنائے ہوئے اولیاء کیسا زندہ رہ سکتے؟ اور پھر ان سے مانگنا شرک، ان سے دل کا تعلق جوڑنا شرک. اللہ رب العالمین کا ایسا بندہ جو شرک میں مرے گا وہ جہنم کی آگ نہیں جائے گا، اس کا نہ نماز کام میں آئے گی، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، نہ عمرہ، نہ ہی کوئی اور عبادات. مسلمانوں، اللہ کے قرآن اور رسول اللہ کی احادیث کے مطابق اپنے عقیدے کو بناؤ، شرک تم نہ کرو، تم شرک سے بچ جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، جنت میں تم جاؤ گے. کیونکہ صحیح مسلم حدیث نمبر 1718 صحیح مسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. کیا حدیث؟ من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، جو کوئی بھی شخص جو کچھ بھی عمل کرے، اس عمل پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے، وہ عمل رسول اللہ کے طریقے والا عمل نہیں ہے، فهو رد، وہ رد ہونے والا عمل ہے، وہ قبول نہیں ہوگا. لہذا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے مطابق اپنی زندگی میں اعمال نہیں کرے گا، رسول اللہ کے عقائد اور اعمال کے خلاف میں عقیدہ اور عمل رکھے گا، وہ تمام اعمال و تمام عقیدے رد اور ختم ہو جانے والے ہیں اس دنیا میں، اور اس شخص کو آخرت میں جہنم کی آگ ہی میں رہنا ہوگا. اللہ رب العالمین کے بندو، آ جاؤ قرآن اور حدیث کے منہج پر، جو منہج اہل حدیث ہے، حق والا منہج ہے. اللہ رب العالمین کے قرآن کو اٹھاؤ، رسول اللہ کی حدیث کو اٹھاؤ، غور کرو تعلیمات نبوی، تعلیمات صحابہ، تعلیمات سلف صالحین کیا ہے، اپنے عقیدے اور اپنے اعمال کو درست کر کے جہنم سے تم بچ جاؤ. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم من أرادنا وأراد بالمسلمين سوءا فشغله في نفسه. اللهم أهلك الظالمين بظلمهم. اللهم ألبسنا لباس التقوى وألزمنا كلمة التقوى وأمتنا حين ترضى. اللهم يا وهاب اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح أحوال المسلمين في مصر. اللهم أصلح أحوال المسلمين في الشام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في بورما. اللهم أصلح أحوال المسلمين في فلسطين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في باكستان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في الهند. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا يا هادي اللهم اهدنا الصراط المستقيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يعمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعدكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.